الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين اللہ رب العالمین کا احسان اور انعام ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ میسر آ گیا ہے اور مزید خوبصورت اس مرتبہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کا آغاز بھی جمعے کی شب اور جمعے کے دن سے ہو رہا ہے تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ نورون علی نور والی بات ہے تو بیجا نہ ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے واقعتاً استفادہ کرنے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 سے 43 اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اہل جنت کا ذکر فرمایا وہ اہل جنت کے جو جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبانوں پر شکر کے ترانہ ہوگا یعنی شکر کے کلمات ان کی زبانوں پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے وہ کہ جنہیں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے ان کی زبانوں پر یہ شکر کا جملہ ہوگا سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 کے مطابق کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا کل شکر کل تعریف کل ثنا کل مدح اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں یعنی جنت تک ہدایت یعنی جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم ہدایت کے حوالے سے کس قدر محتاج ہیں یعنی جنت میں داخلے تک ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم محتاج ہیں اس کے ہدایت صرف یہ نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ہدایت فقط یہ نہیں کہ نماز کی توفیق مل گئی ہدایت فقط یہ نہیں کہ رمضان کے روزوں کی توفیق مل گئی ہدایت فقط یہ نہیں کہ ایک اعمال کرنا ہم نے شروع کر دی یہ سب بھی ہدایت میں داخل ہے مگر یہ مکمل یا آخری ہدایت نہیں ہے یعنی حتمی ہدایت نہیں وہ تو اور آگے ہدایت کی ضرورت ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے یہ بھی ہدایت ہے قبر کے سوالات کی آسانی ہو جائے حشر کے میدان کی پیشی کی آسانی ہو جائے کل کی ذلت اور رسوائی سے بچاؤ ہو جائے اور الصراط یعنی پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے یہ سارے مرحلے یہ ہدایت کی ہر مرحلے پر ضرورت ہے تا آنکہ یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی رضا کے مقام میں داخل فرمائے تو بندہ کہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کل شکر کل تعریف کل ثنا کل مدح اللہ کے لیے جس نے یہاں تک کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی معلوم ہوا کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی ہدایت کے اور توفیق کے محتاج ہیں اب اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی مل گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ملا بہرحال یہ اللہ کی مشیت اللہ کے فیصلے ہوا کرتے، ورنہ کتنوں کا انتقال کل مغرب سے پہلے ہو گیا ہوگا اور انہیں رمضان کا مہینہ نہ مل سکا. بہرحال ان میں سے جو بھی اسلام کی حالت پر دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. مرحومین کے لیے تو دعا کریں گے، لیکن اپنے لیے سوچیں کہ اللہ نے پھر ایک مہینہ عطا فرما دیا، پھر ایک رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ عطا فرما دیا، پھر وہ مہینہ کہ جو جنت سے جنت میں داخلے کا مہینہ اور اس کی محنت کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو داخل فرما دیا، تو دل کی گہرائیوں سے اس پر اللہ کا شکر ہم سب پر واجب ہے. اسی کو ایک اور انداز سے سمجھیے. قرآن فرماتے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا. تو جو توفیق مل گئی اس پہ شکر ادا کریں گے تو مزید توفیق ملے گی، جو نعمت مل گئی اس پہ شکر ادا کریں گے تو مزید نعمتیں عطا ہوں گی. تو رمضان کے آغاز پر اللہ کی شکر گزاری بھی ہم پر واجب. تو اس مہینے میں اللہ مزید ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا، اس مہینے میں اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے گا. تو دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے. الحمدللہ، کل شکر، کل تعریف، کل ثنا، کل مدح اس اللہ کے لیے جس نے ایک مرتبہ پھر یہ برکت و رحمت والا مہینہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ قرآن حکیم میں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے، اس معنی میں کہ 12 مہینے ہیں اسلامی تاریخ یا اسلامی کیلنڈر کے بھی، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اچھا، رمضان کا مہینہ ان میں شامل نہیں ہے. رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ان کا ذکر قرآن نے کیا، نام نہیں لیا. حج اکبر کے الفاظ قرآن میں ہیں لیکن ذوالحجہ کے مہینے کا نام قرآن نے نہیں لیا. اسی طرح معلوم دنوں میں حج کے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں، معلوم دنوں میں قربانی کرنی ہوتی، یہ ذکر تو ہوا لیکن ذوالحجہ کے مہینے کا نام نہیں لیا گیا. لیکن جس مہینے کا اللہ نے نام لیا وہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ ایک اور اس مہینے کی اہمیت و فضیلت ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی. اور یہ الفاظ یا یہ لفظ قرآن نے استعمال فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. تو یہ وہ مہینہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، اس کی برکتیں اور عظمتیں تو قرآن کی وجہ سے بعد میں بات کریں گے، آئندہ بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ وہ مہینہ جس کا نام اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں نقل فرمایا رمضان. رمضان کا لفظ کیا، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ بنا ہے را، میم اور واد سے. عربی میں الفاظ بنتے ہیں تو ان کی جڑ میں یا بنیاد میں عام طور پر 3 حروف ہوا کرتے ہیں جنہیں بیسک روٹ ورڈ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر علم، ہم سب جانتے ہیں لفظ عین، لام، میم، یہ بنیادی 3 حروف علم بنا. اسی سے الف کا اضافہ کرے تو عالم بن جاتا ہے، اسی سے معلوم بنتا ہے، اسی سے تعلیم کا لفظ بنتا ہے، اسی سے معلم کا لفظ بنتا ہے، متعلم سیکھنے والے کا لفظ بنتا ہے، علامہ خوب جاننے والے کا لفظ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. بنیادی حروف کیا تھے؟ عین، لام، میم، اس سے پھر الفاظ بنتے ہیں. عربی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن عربی تو سیکھیں نا، قرآن عربی تو سیکھیں کہ اردو بولنے والوں کے لیے آسان ترین زبان عربی زبان ہے، انگریزی نہیں ہے. انگریزی تو تھوپ دی گئی ہم پر، مجبوری ہے ہماری، اور انگریزی سسٹمیٹک بھی نہیں ہے. آپ انگلش، آپ اور ہم اور آپ انگلش میں پڑھتے ہیں، پی یو ٹی کیا بنتا ہے؟ پٹ. اور بی یو ٹی کیا بنتا ہے؟ بٹ. لاجیکل تو نہیں، سسٹمیٹک نہیں، بہت سی جگہ آپ کو جھول ملے گا. لیکن عربی دنیا کی خوبصورت ترین، جامع ترین، فصیح ترین، موسٹ سسٹمیٹک، لاجیکل اور سائنٹیفک لینگویج ہے. اور اردو بولنے والوں کے لیے آسان ترین زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی ہے. اس لیے کہ اردو خود تو کوئی زبان نہیں ہے نا، لفظ اردو بھی ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر کے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی زبان وجود میں آ گئی جس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ موجود ہیں. اور ذرا غور کریں تو ہمیں قرآن حکیم میں بھی بہت سارے الفاظ ملیں گے جو ہم اردو زبان میں استعمال بھی کرتے ہیں. مثلاً آج ہی آپ غور کر لیجئے اور توجہ فرما لیجئے، پہلا دن ہے رمضان مبارک کا، جمعہ کا دن بھی ہے اور قرآن کا مہینہ بھی ہے. سورۃ الفاتحہ ہم سب کو یاد ہے، ہر نماز کی حرکت میں تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے 80-85 الفاظ جو ہیں وہ اردو میں موجود ہیں، مستعمل استعمال کیے جاتے ہیں. الحمد بے حمد اردو میں ہے، اللہ اردو میں ہے، رب اردو میں ہے، عالمین اردو میں ہے، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، پوری تینوں آیات جو ہیں تمام کی تمام یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں. ایاک نعبد میں نعبد میں عبد, نستعین استعانت تھوڑا مشکل ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے, اہدنا میں ہدایت, صراط مستقیم معروف ہے. یوں اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ کے 80-85% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ عربی میں ایک ہوتا ہے روٹ ورڈ, بیسک بنیادی حروف, اور ان سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. جیسے علم سے ہم نے بہت سارے الفاظ بنا لیے, اسی طرح یہ را میم واد, والین والا واد, اس سے رمضان کا لفظ بنا. اس کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی اس کے نقل کیے گئے, جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا. کیا مطلب؟ ایک تعبیر اہل نے یہ کی ہے کہ جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے, یعنی 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شدید گرمی تھی, جھلسا دینے والی گرمی, اور وہ بھی عرب کے صحرا کی, تو اس کا نام پڑ گیا رمضان. یہ ایک تعبیر اہل علم نے فرمائی. اور دوسری تعبیر جو اس سے زیادہ قیمتی اور بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جھلسا دینے کا مفہوم, اللہ تعالی گناہوں کو جلا کر مٹا دے, یہ ہے اس کے معنی. تو رمضان وہ مہینہ جو جھلسا دینے والا یعنی جلا دینے والا ہے, مراد اللہ اس ماہ مبارک میں تمہارے گناہوں کو جھلسا دیں گے, جلا کر ختم کر دیں گے, یہ مہینہ ہے. اب بات ہے قدر کرنے کی. گرمی تو ہے, کراچی میں گرمی ہے اس میں کوئی شک نہیں, مگر سبھی میں ہم سے زیادہ ہوگی, جیکب آباد میں ہم سے زیادہ ہوگی, تھر کے علاقے میں ہم سے زیادہ. وہاں تو عام دنوں میں پانی بمشکل دستیاب ہوتا ہے, چہ جائے کہ رمضان کے روزوں کی شدت کا معاملہ ہو. بہرحال ہے تو صحیح, مگر جننا چاہیے کہ نہیں, یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا. جنت میں داخلہ چاہیے کہ نہیں, تو گناہوں کی معافی تو ضروری. ناپاک لوگوں کے لیے تو جنت نہیں, جنت تو پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. ولا یزکیہم, اللہ پاک نہیں فرما گئے, یہ مجرمین کے لیے آتا ہے, گناہگاروں کے لیے آتا ہے. مجرمین کو اللہ پاک نہیں کرے گا تو ناپاک ہوں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے, جہنم میں جلائے جائیں گے, جنت ان کے لیے داخلہ نہیں. تو یہ مشقت تو ہے, یہ محنت تو ہے, مگر جنت بھی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا. تو مشقت تو ہے, روزے میں بھی ہوگی, گرمی ہے, پیاس لگ رہی ہے, مگر ہاتھ نہیں لگا سکتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, اللہ نے منع فرما دیا. اسی طرح رات کی تراویح میں بھی کھڑا ہونا ہے, پھر اپنے روزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, بات کریں گے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. یہ سارا پیکج جو اس ماہ مبارک میں عطا کیا گیا, تو بہرحال اللہ نے جنت بھی تو تیار کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے. تو رمضان وہ مہینہ جو جھلسا دینے والا, جو جلا دینے والا, بمعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جلا کر بالکل صاف کر دیں گے, بالکل پاک کر دیں گے. اللہ ایسی ہی محنت مجھے آپ کو ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں رکھا؟ بہت ساری احادیث ہیں, چند کا حاصل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مشہور خطبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے. یہ بھی ذکر فرمایا کہ ایک عظمتوں والا مہینہ لوگوں تم پر آ رہا ہے. یہ بھی ارشاد ہوا کہ ایک رات اس ماہ مبارک میں ہے, قدر کی رات, جو 1000 مہینوں سے افضل. پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی, عمل بہت تھے, اس امت کی عمر کم ہے, مگر اس کے اعمال میں اللہ نے برکت عطا فرما دی. تھوڑا عمل کرو, اجر اللہ بہت عطا فرمائے گا. معراج کی شب کتنی نمازیں دی تھیں؟ اولاً 50, فرضیت کتنی کی رہ گئی؟ 5 کی. ادا کرو 5, ثواب لو کتنے کا؟ 50 کا. قدر کی ایک رات میں عبادت ہو جائے تو 1000 مہینوں سے افضل ہے. امت کی عمر چھوٹی, مگر اعمال میں اجر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھا دیا. تو فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات اللہ نے تمہیں عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ارشاد ہوا, جو کوئی اس ماہ مبارک میں کوئی نفل کام کرے گا, نیکی کا کام جو کہ فرض نہیں ہے, نفل کام کر رہا ہے, نفل کام بہت سارے, نمازوں بھی نوافل ہیں, اسی طرح صدقہ خیرات میں بھی نفلی صدقات ہیں, اسی طرح مسلمان کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے, اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ, یہ سب نفلی کام ہے. مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی نفل میں شامل ہے, کسی کی مدد کرنا, تعاون کرنا, اس کا سامان گر گیا لوڈ کرا جو ہے وہ لوڈ کرا دینا اس کو, یہ بھی صدقہ ہے. بجلی کے بڑے مسائل چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اگر آپ کے پاس کوئی سہولت ہے, مثال کے طور پر بعض اوقات ایک ہی اپارٹمنٹ ہے, ایک فیز گیا ہوا ہے, 2 فیز موجود ہیں, ہوتا ہے سر, हमारे तो हो रहा है, हमारे मोहल्ले में शायद आपके भी होता होगा। तो भाई एक आध तार देकर उसका एक दो पंखा चल जाए, अगर एक आध लाइट जल जाए तो कोई हर्ज की बात है? देख लीजिएगा इसको, शायद ये जरूरत आपके इलाकों में भी पेश आ रही होगी। वो एक छोटा सा तार लगा के थ्री पे लगा दिया जाता है तो अगले के घर के अंदर एक पंखा चल जाएगा, एक लाइट जल जाएगी तो उसको सहूलत हो जाएगी ना, इसका भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। तो फरमाया कि नफल का सवाब फर्ज के बराबर आता होगा। यह है हमारे लिए नेकियों का मौसम बहार, यह है सीजन बंदा मोमिन के लिए, और इसमें मेहनत हमने ज्यादा करनी, मुशक्कत है तो है, झेलनी है, बर्दाश्त करनी है, लेकिन अजर सवाब बहुत ज्यादा। तो नफल अदा करो तो फर्ज का सवाब अता होगा, और फर्ज अदा करोगे तो 70 फर्जों का सवाब आता होगा। नमाजें हैं, फर्ज हैं, कोई जकात अदा कर रहा है वो फर्ज है, इसी तरह कुछ और फराइज भी वाजिब हैं, और इसी तरीके पर रोजे तो रख ही रहे, इसको तो अजर मिलेगा ही मिलेगा। तो नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर आता होगा। अशरों के बारे में बता दिया, पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मफरत का है, तीसरा जहन्नम से आजादी का है। ये भी बताया कि जो किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज्यादा तो नहीं हमारे पास, हम तो खुद बड़े फाकों से रहते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूध या लस्सी के चंद घूंट ही पिला दो, या पानी के चंद किसी को घूंट पिला दो, इससे रोजा इफ्तार करा दो, तुम्हें भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाएंगे। हाँ, इसमें दो तीन बातें समझ लेने की हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि बस हम इफ्तार करा दिए बाकी सारी नेकियां माफ, जन्नत तो हमें मिल जाएगी, ये बात गलत है, ये तस्वुर दुरुस्त नहीं है। ये जो आमाल के अजर व सवाब बयान होते हैं ये वजह है, मगर इसके लिए बुनियादी शराइत को पूरा करना लाजिम। क्या मतलब? ये नफल का काम, नेकियों नफल का सवाब, नेकियों का सवाब कब मिलता और बढ़ता है? जब बंदा बुनियादी शराइत को पूरा करे, फराइज और वाजिबात पर अमल करे, और हराम और मना करदा बातों से बचे। इस पर बात नहीं होती हमारे माशरे में, और रमजान जैसे महीने में भी इस बुनियादी शर्त की खिलाफ वर्जी होती है। तो जरूर इफ्तार कराइए, लोगों को अजर मिलेगा, जहन्नम से आजादी भी मिलेगी, जन्नत में दाखिला भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, मगर दीन की और तालीमात को भी सामने रखिए। बुनियादी शर्त फराइज और वाजिबात पर अमल, हराम और मना करदा बातों से अपने आप को बचाना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारा जिस्म है, ठीक है, हमें डॉक्टर्स बहुत सारे विटामिन लिख कर देते हैं, जो कहते हैं फला फला आप इस्तेमाल करें तो ये फला विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, ये फला आप टेबलेट्स ले लें तो फला विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। एक आदमी विटामिन तो ले रहा है, वो दो चार फल भी उसने खा लिए, मगर वो खाना ही नहीं खा रहा, तो बताइए जिस्म की बुनियादी हाजत को पूरा नहीं कर रहा तो ये विटामिन फायदा देंगे उसको? नहीं देंगे। या वो खाना भी खा रहा है, विटामिन भी ले रहा है, मगर सिगरेट भी पी रहा है, अपने फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है, अपने दिल को बर्बाद कर रहा है, अपने बच्चों की सेहत को बर्बाद कर रहा है, पैसे के स्मोकर्स यानी जो दूसरे लोग होते हैं उनको धुएं से बर्बाद कर रहा है, अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है। फिर वो कहता है जी मेरी सेहत जो है वो सही नहीं हो रही, या वो कोलेस्ट्रॉल उसको उसका प्रॉब्लम है, लेकिन वो धड़ल्ले के साथ मुरगन जो है वो गजाएं भी ले रहा है और वो सारी सेहत भी उसकी बर्बाद हो रही। फिर वो डॉक्टर से जाकर कहता है कि विटामिन मुझे फायदा नहीं दे रहे, तो क्या कहेंगे आप और मैं उससे कि भाई तुमने एहतियात भी तो करनी। तो एक है जिस्म को बुनियादी गिज़ा फराहम करना, और एक है जिस्म को ममनू बातों से या नुकसानदेह बातों से बचाना। अब आप विटामिन लीजिएगा, फल इस्तेमाल कीजिएगा तो आपकी मेरी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह दीन के मामले में आइए, फराइज पर अमल पहले है, हराम से बचना पहले है, तो अब रोजा इफ्तार कराओगे भी तो अजर मिलेगा, माँ बाप को देखोगे शफकत के निकाह से तो एक हज का सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। ये तमाम अहादीस बिल्कुल सही है, मगर इनको इनके मकाम पर भी रखें और इनके साथ बकिया अहकामात को भी सामने रखें, तब ये दीन का पैकेज मुकम्मल होता है। दूसरी बात रोजा इफ्तार कराने के हवाले से, ये जो हमारे लंबे चौड़े एहतमाम होना शुरू हो गए और ये रेस्टोरेंट्स वालों की चेन्स ने जो है वो बड़े बड़े पैकेजेस देने शुरू कर दिए, ये खामा खां का तकल्लुफ है। इसमें मगरिब की नमाज के जाया होने का इम्कान, तरावी के जाया होने का इम्कान, और न जाने कितने आने जाने के औकात के अंदर कितना वक्त सर्फ हो जाता है, ये को मुनासिब महसूस नहीं होता। फिर डेढ़ डेढ़ दो दो हजार रुपए तक का मामला चल रहा है उसके अंदर। अरे भाई, इस माशरे के अंदर वो लोग भी हैं जिनको सहरी करने को कुछ मैसर नहीं होता, उन वाकयातन भूखों के पेट में जाए तो ज्यादा मुनाफीद बात है, अपनों को भी खिलाइए, मना नहीं करते हम, लेकिन ये जो ट्रेंड हमने सेट कर दिया कि लंबे चौड़े एहतमाम करना, अब हर आदमी इस चक्कर के अंदर लगा हुआ है, हजारों का खर्चा उसके अंदर हो रहा है, कहां से पूरा करेगा? ये खामा खाम की मुसीबत जो हम पालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया अलैहिस्सलाम, दूध के चंद घूंट भी काफी है, اور پانی کے چند گھونٹ بھی کافی ہیں, بس اس کو اسی طرح لیجئے. اور خاص طور پر جو واقعتا محتاج لوگ ہیں اپنے خاندان میں قرب و جوار میں دیکھیں, ملیں گے آپ کو. اس وقت جو صورتحال ہے, حکومت کہتی ہے کہ کم از کم تنخواہ جو ہے وہ بیسک سیلری جو ہے وہ 13,000 روپے. ذرا 13,000 روپے میں بجٹ تو بنا کے دکھائیے. ایک آدمی جس کی ایک عدد بیوی اور کم سے کم دو اگر بچے ہوں اور وہ کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہو, ذرا 13,000 میں بجٹ بنا کر دکھا دیں. مرغی گوشت کو تو ایک طرف کر دیجیے, بن سکتا ہے؟ دیکھیے اپنے پڑوس کے اندر, دیکھ لیجیے اپنے رشتے داروں کے اندر, ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو واقعتاً محتاج ہیں. تلاش کر کے ان کو پہنچائیے, ان شاء اللہ تعالیٰ اجر ملے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو دینے کا دوہرا اجر ملتا ہے, ایک دینے کا اجر اور ایک صلہ رحمی جو رشتے داری کا حق ادا کر رہے ہیں اس کا اجر. اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح خطبے میں بتایا گیا, اس خطبہ رمضان جو فضیلت پر ہے, رمضان کی فضیلت پر بتایا گیا, جو اپنے مملوک اس وقت غلام ہوتے تھے آج خادمین ملازمین ہوں گے, جو ان کے کام میں کچھ تخفیف کر دے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. ظاہری بات ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, تم کچھ آرام چاہتے ہو, تو جو ملازمین تمہارے زیر تحت ہیں ان کو بھی موقع تھوڑا سا دو, کچھ اوقات میں کمی کر دو, تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی, وہ رازق اللہ ہے. لیکن جب تم ان کے اوقات میں کچھ کمی کر دو گے ان کو بھی سہولت مل جائے گی, ان کو بھی آرام کا موقع مل جائے گا, ان کے لیے بھی عبادت کا انجام دیا جانا سہولت سے ہو جائے گا, تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ فضائل تو اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے. پھر ایک حدیث پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی, یاد دہانی کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی جو کہ پچھلی رات گزر چکی, تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی بند نہیں ہوتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا. اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لے, اور اے بدی کے شوقین گناہ کے شوقین رک جا اور باز آ جا. اور ہر رات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ ہے فضیلت اس ماہ مبارک کی. جنت کے دروازے کھول دیے گئے, محنت کر لو جنت کا حصول آسان ہو جائے گا. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, محنت کر لو جہنم سے بچنا تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ نیکی کی پکار لگ رہی ہے, آگے بڑھو نیکی کر لو. میں دل سے ایک بات عرض کروں, دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے. یہ موقع اللہ نے دے دیا, اس کو اچھی طرح بسر کر لیں. کیا کیا ہم نے خطائیں کی ہیں, میں نے آپ نے, ہم سب کو پتا ہے. کس کس طرح اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے, کس کس طرح اللہ کے گھر کو ہم نے ویران کیا, کس کس طرح اللہ کی کتاب کو ہم نے پورا سال بند رکھا, کس کس طرح ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے, کس کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ کسی شوہر نے ظلم کیا ہے, کس طرح اپنے پڑوسیوں کو ہم نے اذیتیں پہنچائیں, کس کس طرح اپنے رشتے داروں کا حق ہم نے مارا, کس کس طرح مال حرام ہم نے کمایا, کوئی سود خوری کے اندر لگا ہوا ہے, کوئی رشوت خوری کے اندر لگا ہوا ہے, کوئی ناپتول کی کمی میں لگا ہوا ہے, کوئی ملاوٹ کے اندر لگا ہوا ہے, کوئی مال حرام بیچ کر مال کما رہا ہے. اللہ کے بندو لوٹاؤ اللہ کی طرف. کس کس طرح اللہ کے دین کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, کس کس طرح اللہ کی شریعت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, یہ میرے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی ہے. لوٹ آؤ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف سے پکار لگ رہی ہے پورے مہینے میں, اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لے, اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا, چھوڑ دے گناہوں. اور ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں. غروب ہوتا ہے تو افطار کا وقت ہوتا ہے, غروب کے ساتھ رات شروع ہو جاتی ہے, اس وقت بھی دعا کرنی ہے اللہ مجھے اور آپ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح کے اوقات میں, سحری کے اوقات میں, وہ رات کا ہی حصہ ہوتا ہے, اس وقت بھی دعا کرنی ہے, قیمتی اوقات ہیں. اور اپنی دعا کیجئے. یہ رمضان ٹرانسمیشنز جو ٹیلی ویژن پر چل رہی, بات کروں گا اس کے حوالے سے آج یا آئندہ کسی وقت انشاءاللہ. بند کیجئے اس کو, اپنے رب سے خود مانگیے, اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کیجئے, خود پکاری اپنے رب, اور یہ دو آنسو بھی بہا لیجئے. اللہ کو بڑے پسند ہے, بڑے پسند ہے اللہ کو. تو افطار کے وقت بھی دعا کہتے ہیں, ویسے تو پورا دن کرے پوری رات کرے اللہ قبول فرمانے والا, لیکن احادیث میں معلوم ہوا افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور سحری کے اوقات میں تو اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے, پہلے آسمان ہر رات میں, رمضان میں بھی ہو. اور اللہ کو کاٹ ہے کوئی اس سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کر دوں, ہے کوئی شفا مانگنے والا کہ شفا عطا کر دوں, ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں. اللہ ان اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہی ماہ مبارک ہے, اس میں بڑے اعمال اللہ تعالی نے عطا فرمائے, ہمیں روزہ عطا فرمایا, رکھنا ہے, فرض ہے. مسئلے کے اعتبار سے جو حالت سفر میں ہو, شرعی سفر, شہر سے باہر گیا ہوا ہے, اور 15 دن سے کم کا اس کا قیام ہے. شرعی مسافت بعض علماء نے 81 کلومیٹر بیان فرمائی, 57 میل بیان کی جاتی ہے عام طور پر, یہ شرعی سفر کہلاتا ہے. تو حالت سفر میں ہے کوئی تو قرآن بتاتا ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو مگر بعد میں گنتی پوری کر لینا. اسی طرح کوئی بیمار ہے, بیمار کیسا, ایسی بیماری کہ اب اگر روزہ رکھے گا تو جسم کو نقصان پہنچے گا, جان کو نقصان پہنچے گا, اور یہ خود سے فیصلہ نہ کریں, کسی معتبر ڈاکٹر سے پوچھ لیں, مشورہ کر لیں. اور ڈاکٹرز کے بارے مسلمان تو سبھی ہیں, لیکن بہرحال جو خوف خدا بھی رکھتا ہو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا انشاءاللہ تعالی. کہ ہاں وہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے نہیں بھائی تمہارے جسم کو جان کو خطرہ ہے, تمہاری بیماری جو ہے بڑھ جائے گی تو تم روزہ نہ رکھو. تو سفر ہے یا بیماری کا معاملہ نہ رکھ سکے بعد میں گنتی پوری کر لینا, رمضان کے بعد جلد از جلد اس کی گنتی پوری کر لی جائے گی. ایک بات ہو گئی. اسی طرح دو باتیں حدیث میں ذکر کی گئیں, ایک شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اور جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب وہ سکت نہیں ہے, طرح طرح کے معاملات ہیں, بھوک اس کو بار بار لگتی ہے, مشقت جھیلنے کے قابل نہیں, ایسا بوڑھا شیخ فانی جسے کہا جاتا ہے کہ جو روزہ رکھنے کے قابل اب نہیں ہے تو وہ اب روزہ نہیں رکھے گا, اس کو فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کس کا ہے؟ اس کے لیے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, جو سفر پہ وہ تو بعد میں رکھے گا, جو ایسی بیماری میں ہے کہ بیماری سے صحت یابی ہو جائے تو بعد میں رکھے گا. لیکن ایک بات حدیث میں آ رہی ہے اس بوڑھے کے بارے میں, جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس کو ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے. فدیہ کتنا ہے؟ کم از کم صدقہ فطر کی رقم کے برابر. اہل علم 100 روپے کم و بیش اس کو مقرر فرمایا, وہ گندم کا حساب ہے, باقی کھجور کے اعتبار سے کشمش کے اعتبار سے سینکڑوں میں معاملہ پہنچتا ہے, وہ بات کریں گے جب صدقہ فطر کی بات آئے گی. کم از کم صدقہ فطر کی رقم کے برابر یہ ایک فدیہ بنے گا, ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر, کم از کم کہہ رہا ہوں گندم کے تعلق کے اعتبار سے. تو 100 روپے اہل علم نے مقرر کیا, وہ یا 30 روزے تو 3000 روپے کا معاملہ بن جائے گا. یہ تو ایک اس بوڑھے کے لیے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, یا بوڑھی خاتون. اسی طرح ایک وہ شخص اللہ اپنے زمان میں رکھے, ایسی بیماری آ گئی کہ اب اس سے چھٹکارا ممکن نہیں, ریکوری ممکن نہیں ہے, ایسی بیماری کہ مستقل معاملہ ہے, بعض کا شوگر کا اتنا انتہائی معاملہ کہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں ان کو, اب ریکوری ممکن نہیں, واللہ عالم. یا بعض کا اور مہلک بیماریاں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, کوئی کینسر کا مریض ہو گیا, کوئی ہیپیٹائٹس کا معاملہ, اب ریکوری ممکن نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے اس شخص کو روزہ نہیں رکھنا, اس شخص کو بھی روزہ معاف ہے, یہ بھی فدیہ ادا کرے گا یا اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے. یہ دو باتیں ہو گئیں, ایک وہ شخص جو انتہائی بوڑھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ایک وہ شخص کے ایسی بیماری کہ اب اس سے ریکوری ممکن نہیں ہے, تو ان پر پھر روزے کی فرضیت نہیں مگر ان کو فدیہ دینا ہوگا, اور ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہوگا. اگلی بات, بعض خواتین کے اعتبار سے, بعض ایسی خواتین جو حاملہ ہیں, پریگننٹ ہیں, اور اگر وہ روزہ رکھیں تو پھر وہ غذا جسم میں نہیں جائے گی اور جو بچہ پرورش پا رہا اس کو نقصان پہنچے گا, تو یہ بھی روزہ نہ رکھیں, ان کو بھی سہولت معافی ہے. ہاں بعد میں جب بچے کی ولادت ہو جائے, جب حالات مناسب ہو جائیں تو روزہ ان کو قضا کرنا ہوگا. اسی طرح بعض وہ خواتین کے ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے اور اس بچے کو دودھ پلانا فیڈ کرنا ضروری, بہت چھوٹا بچہ ہے, ورنہ بعض بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو کھانے پینے کے قابل ہو جاتے ہیں, مگر ایک وہ خاتون ہے جو ایسے بچے کو دودھ پلا رہی جو ابھی چھوٹا ہے, اور اگر اب یہ کھائے گی پیے گی نہیں روزے کی حالت میں تو تکلیف ہوگی, بچے کو دودھ نہیں میسر آئے گا, اس کو بھی جو ہے وہ سہولت دی گئی, اس خاتون کو بھی, یہ ابھی روزہ نہ رکھے, بعد میں جب حالات مناسب ہو جائیں, بہتر ہو جائیں, تو پھر روزے کی قضا کرنی ہوگی. یہ تو ہے کچھ بنیادی مسئلے روزے کے تعلق سے, لیکن ہمارے معاشرے میں ذرا ذرا سی بات پر یا بس لاپرواہی کی وجہ سے روزے چھوڑے جا رہے ہیں. یہ گرمی کا معاملہ بڑا ہے, وہ بھائی سینکڑوں لوگ یہ جمعے کے اجتماع میں آئے ہیں روزے سے الحمدللہ, ہزاروں لوگ سڑکوں پر کام کر رہے ہیں, ان میں کم سے کم سینکڑوں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ روزے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ان کو معاف نہیں, آپ کو معاف کیسے ہو جائے گا گرمی کی وجہ سے؟ او جی بس سگریٹ ہمارے منہ سے نہیں چھوٹتی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو تم راضی کرنے کے لیے سگریٹ کو نہیں چھوڑ سکتے ہو, اور یہ تو بہترین موقع ہے کہ جان چھوڑاؤ اس مصیبت سے. کیا مصیبت ہے جو سگریٹ ہم پیتے ہیں, یہ جو لوگ بھی پیتے ہیں, کیا مصیبت آئی ہماری؟ اپنے آپ کو ہلاک کرنا, اپنی جان کو برباد کرنا, اللہ کی دیوی نعمت مال کو برباد کرنا, جو دوسرے ہیں ان کی زندگیوں سے کھیلنا, ارے چھوڑو اس کو. عالم عرب کے اکثر علماء تو حرام کہتے ہیں اس کو, ہمارے علماء نے حرام سے ایک درجہ نیچے کہا, مگر اور بہت سارے نقصانات کی وجہ سے کہا چھوڑو, کیونکہ یہ بھی حرام, مسلمان کو تکلیف پہنچانا تو حرام ہے نا. تو ہمارے علماء بھی فرماتے چھوڑو اس مصیبت. وہ جی مجھے آفس جانا, تو کیا ہزاروں لوگ آفس جا کے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہے بھائی؟ یہ ذرا ذرا سے بہانے بنا کر اتنے عظیم مہینے کو فراموش کر دینا اور اللہ کی عظیم نعمتوں کو برکتوں کو حاصل نہ کرنا، رحمتوں کو حاصل نہ کرنا، کس قدر بڑا ظلم ہے جو بندہ اپنے اوپر کر رہا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ایک دو نشستوں میں بڑے بڑے گناہوں کا میں ذکر کروں گا، اس لیے کہ نیکیوں کی طرف تو رجحان بڑھا ہوا ہے ہمارا، لوگ گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور گناہ نہیں چھوڑیں گے تو عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے. گناہ اگر نہ چھوڑیں تو عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے. یہ بھی بات کریں گے اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ تعالی آگے تفصیل سے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، بوڑھے کا ذکر آ گیا، دائمی مریض کا ذکر آ گیا، مسافر اور بیمار کا بیان آ گیا، خواتین کے مخصوص معاملات کا ذکر آ گیا. ہاں ایک بیان بات بیان ہونے سے رہ گئی، مسئلہ واضح ہے، حالت حیض میں جو خواتین ہوں تو ظاہری بات روزہ انہوں نے نہیں رکھنا، لیکن رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی. مسئلہ معروف ہے، میں نے صرف اشارہ کر دیا اس کی طرف. بہرحال تو یہ تو سارے مسائل ایک جگہ پر ہمیں معلوم ہو گئے. اب جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے فرض کیے ہوئے حکم کو انجام نہ دینا یہ نافرمانی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اب وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا ازالہ نہیں ہو سکتا. ایک فرض روزہ ایک طرف، ایک فرض روزہ ایک طرف، اور ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، فرمایا کہ نہیں، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس لاپرواہی سے، اور ذوق و شوق سے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند فضیلت روزے کے حوالے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری کی طویل حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ جو عمل کرتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک میں اس کو اجر عطا کرتا ہوں سوائے روزے. کسی عمل پہ 100 گنا ملے گا، کسی پہ 200 گنا ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کے لیے قانون نہیں. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری شریف میں، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں، خاص بدلہ ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں. اور دوسری روایت، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یہ سارے مہینے کی محنت کا حاصل، بلکہ ساری زندگی کا حاصل. اللہ فرماتے بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی بندے کو مل جاؤں گا. سنیے، اللہ فرما رہے میں ہی بندے کو مل جاؤں گا. اللہ یقین عطا فرمائے. اللہ کو نہ پایا تو کیا پایا ہم نے، اللہ کل ہمیں نہ ملے تو کیا ملا ہمیں، اللہ کی رضا نہ ملی تو کیا ملا ہمیں، بربادی تباہی اس کے سوا کیا. تو میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ کہتے میں ہی تجھے مل جاؤں گا میرے بندے، کہ تُو نے میری خاطر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، تھکاوٹ کو برداشت کیا، مشقت کو برداشت کیا، میں ہی تجھے مل جاؤں گا میرے بندے، اللہ فرما رہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے نا، بو، بدبو نہیں، بو کہہ رہا ہوں اس کو، اسمیل، یہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک عند الفطر، جب وہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، کھائے گا پیے گا فریش ہو جائے گا، تازگی آ جائے گی چہرے پر، خوشی خوشی، اور ایک اس دن جب اپنے رب کا دیدار کرے گا. اللہ، اس دن کے جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، اس دن کے جب وہ اپنے رب کو دیکھے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ میں اس دن کتنے ہی چہرے خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. مجھے بتائیے، یہ اس سب سے بڑی دولت، یہ اگر آپ کے میرے سامنے ہو تو یہ 15 گھنٹے کا روزہ کوئی بڑی بات ہے؟ یہ 38-40 ڈگری کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ لوگ 50 ڈگری میں بھائی میڈیس میں جاب کرتے ہیں، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، کہے کے لیے ریال ملیں گے پاکستان بھیجیں گے، یا درہم ملیں گے پاکستان بھیجیں گے، ایسا ہی ہے نا. 50 ڈگری میں کام کرتے ہیں، 50 کے بعد کہتے ہیں کہ اب ان کو چھوڑ دو، تو وہ چند ریال اور درہم کے لیے 45-50 ڈگری میں کام کرنے کو تیار. اور یہ میں صرف مزدوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کے بڑے بڑے کوالیفائیڈ لوگ اس صحرا کے اندر جا کے اپنی سروسز دیتے نہیں دیتے. بڑے بڑے انجینئرز ہوں گے، بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں گے، اور نہ جانے پروجیکٹس کو دیکھنے والے ویل کوالیفائیڈ لوگ، جن کی لاکھوں کے حساب سے تنخواہ ہوگی، وہ بھی اس گرمی کے اندر بےچارے محنت کر رہے ہیں، کہیں گے نہیں آخر. درہم کے لیے، دینار کے لیے نا، تو کیا میں اور آپ اللہ کو پانے کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت نہیں کریں؟ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ روزہ رکھیں. اللہ کہتا ہے کہ دوسری خوشی کیا ہوگی؟ جب یہ روزے دار اللہ کا دیدار کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کیسا اعزاز فرمائیں گے؟ جسے ہم کہتے ہیں نا وی آئی پی ٹریٹمنٹ، بلکہ وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ اور ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ، الحمدللہ. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام ہے الریان، سیراب کر دینے والا، اور اس دروازے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے، صرف روزے داروں. اور جب سارے روزے دار داخل کر دیے جائیں گے یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ روزے داروں کے لیے، اور ریان کا دروازہ مخصوص ہوگا روزے داروں کے لیے، سیراب کرنے کے معنی میں. تم نے دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کی، اللہ کل تمہیں وہاں سیراب کرے. اور ہاں، اس جنت کے دروازے سے پہلے ایک سیرابی اور بھی ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پینا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جام پیئے گا جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور پھر اریان ہوگا تو اللہ وہاں سے داخل کرے گا. اور پھر جنت میں تو کیا کچھ ہے انشاءاللہ ذکر آئے گا آئندہ کی نشستوں میں. اللہ ہمیں ان روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے قرآن. یہ سارا مہینہ قرآن کے لیے سجایا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. سارے مہینے اللہ کے رمضان افضل کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے. روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ لِتُکَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. البقرہ کی 185 میں کہا، پہلے روزوں کے بارے میں کہا تم پر فرض کیے گئے، پھر کہا جو مہینہ پائے رمضان کا اس پر لازم ہے کہ رمضان کے روزے رکھے، پھر فرمایا لِتُکَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے یہ ہدایت تمہیں عطا فرمائی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر ادا کرو. بہت توجہ کیجیے گا، اس قرآن جیسی عظیم دولت و نعمت کے ملنے پر اللہ کی بڑائی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے لیے روزے فرض کیے گئے. اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے میرے دل میں بیٹھے، اس قرآن پر شکر ادا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے. اتنی بڑی یہ نعمت، اللہ اکبر. رات کی تراویح کہیں کو دی گئی؟ قرآن کے ساتھ دور کرنے کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے. اور صحابہ کرام کی پوری پوری رات قرآن کے ساتھ بسر ہوتی تھی. صحابہ کرام کی تراوی تو ایسی ہوتی کہ جب تراوی سے واپس آتے تو گھر والوں سے کہتے جو کچھ ہے جلدی پیش کرو، سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. یہ موطا امام مالک کی روایات ہے. اور خاص معمول صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ تھا رمضان. اللہ کے نبی کا معمول علیہ السلام، جبرائیل کے ساتھ دورہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا قرآن ہر سال نازل ہو چکا ہوتا اتنا قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو سنا. اور اہل نے وہ روایات پیش کی کہ یہ رات میں ہوتا تھا، یہ جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کا رات کو ہوتا. صحابہ کرام کے دور میں تراویح پوری پوری رات جاری رہتی. اچھا، صحابہ کرام کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اپنی زبان میں سیکھتے تھے، سمجھتے تھے. اور اللہ کے نبی وضاحت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری پوری راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہوتی تھی. اللہ کرے کہ آپ کا میرا یہ مہینہ قرآن کے ساتھ بسر. دن میں روزہ دیا گیا تو روح کو بیدار کرو، بات آ چکی ہے پہلے کئی مرتبہ، اور رات کو قرآن سناؤ. اس روح کی بیداری کے نتیجے میں تو روح کی غذا قرآن سے ملے گی، تمہاری روح توانا ہوتی چلی جائے گی. دن بھر روزہ رکھو، تم میں تقویٰ پیدا ہوگا، لعلکم تتقون. اب رات میں قرآن کے ساتھ رات سے بسر کرو تو ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت بنے گا. اور راتیں تو چھوٹی مختصر ہیں، دن طویل ہے، دن میں صبح بھی لوگ سو رہے، شام میں بھی سو لیں گے کچھ نہ کچھ. راتوں کا معمول ہو قرآن کے ساتھ بسر ہونے کا. الحمدللہ پچھلے جمعے بھی عرض کیا، ہر سال یہ عرض کرتے ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 سے سلسلہ شروع ہوا دورہ ترجمہ قرآن تراوی کے ساتھ. وہ بڑا طویل پروگرام ہے، اور بلا مبالغہ پورے پاکستان میں الحمدللہ 150-200 جگہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور بہت سارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے شاگرد بیان کر رہے ہیں. اور الحمدللہ مختصر نوعیت کی نشستیں اب مساجد میں بھی شروع ہوئے، الحمدللہ. اس مسجد میں بھی برسوں سے سلسلہ جاری ہے مختصر بیان نماز کے بعد. بہت سے علماء نے اپنی مساجد میں شروع کیا، ہم اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں نا، سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات، نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے. تو جن کو وہ سہولت، وہ مختصر 20 منٹ کا، 50 منٹ کا، 30 منٹ کا، جو بھی ہے شرکت کرے. اور جن کو اللہ توفیق دے پھر وہ آئیں ہمارے پاس. وہ پورے شہر میں سلسلہ ہو رہا ہے، وہاں پوری آدھی رات لگتی ہے اس کے اندر الحمدللہ، اور 29 راتوں میں پورا قرآن ترجمہ تشریح کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، تراویح کے اندر بھی مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. اصل جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ قرآن کا معاملہ. ہم نے بڑی کوتاہیاں کی، میں ہر پورا سال روتا رہتا ہوں آپ کے سامنے. میں کیا، ہر دین کا درد رکھنے والا روتا رہتا ہے. ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھا، خدا اب قرآن کھل تو گیا الحمدللہ, مگر ترجمہ بھی تو پڑھیں, تشریح بھی تو پڑھیں. جس عالم پر اعتبار ہے اس کا ترجمہ پڑھیں. میں اپنے استاد کا بھی ذکر نہیں کرتا, چھوڑ دیں ان کو, چلیے وہ میرے تو استاد ہیں, محسن احمد. کسی عالم پر تو بھائی ڈاکٹر اسرار احمد سے اختلاف ہوگا نا, کر لے اختلاف, لیکن آپ کو جس عالم پر اعتبار ہے اس سے تو اختلاف نہیں ہے نا. اس کا ترجمہ ہے آپ کے میرے گھر میں, ان کی لکھی ہوئی تفسیر آپ کے میرے گھر میں ہے, تو کیا اعتماد ان کے اوپر میرا اور آپ کا؟ اور اس اللہ کے کلام کے ساتھ کیا آپ کا میرے کو زندہ تعلق ہے؟ تلاوت کافی نہیں ہے, تلاوت سے تو ثواب ملے گا, مگر یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور اللہ کے بندو 11 مہینے نہیں پڑھا, 12ویں مہینے میں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اس رمضان جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اس میں بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مجھے بتائیں, کب کریں گے مجھے بتائیں. میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, مطلب میں وہ آپ کے سامنے لفاظ ہی تو نہیں کروں گا, خون کے آنسو روتا ہے یہ تو نہیں کہوں گا میں آپ سے, مگر دل سے میں کہوں گا اللہ کو میرا آپ کیا جواب دیں گے جب اللہ پوچھے گا میرے کلام کے لیے تم نے وقت نکالا کہ نہیں نکالا؟ ہم نے آج تک ترجمہ پڑھا ہے قرآن کا پورا؟ ترجمہ کافی نہیں, تفسیر پڑھی ہے قرآن کی, تشریح پڑھی ہے قرآن کی. میں دل سے کہہ رہا ہوں خدا را غور کیجئے, کھولیے اللہ کے واسطے, طے کر لیں کہ میں نے ایک رکو 5 آیات 10 آیات کوشش کرنی ہے کہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی, میں تشریح کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. طے کر لیں, محافل میں جا سکتے ہیں محافل میں جائیے, لکھا ہوا شائع شدہ موجود ہے تو اس کو پڑھ لیجئے, اگر سننے کا سماعت کا ذوق ہے آڈیوز پر بھی دستیاب ہے, جو آپ کو سہولت ہو اپنا کوئی نصاب طے کیجئے. محفلوں میں آتے ہیں قرآن کی آئیے بہت اچھی بات ہے, ورنہ اپنا کوئی طے کیجئے, جس عالم پر اعتبار اس کا ترجمہ کھولیے, تشریح کھولیے اور پڑھیے. طے کر لیں چلے میں رمضان میں 3 پارے جو ہے کوشش کروں گا پورے گزارنے, مثال کے طور پر کوئی طے کرے میں 10 پارے کروں گا انشاءاللہ, کوئی کہ نہیں میں پورا قرآن اس سے گزروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی قسم کھا کر, میں 100 مرتبہ قسم کھا کر کہوں, اس قرآن کو اس معاشرے میں عام کر دیں, یہ قرآن برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں توفیق دے. میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بس بات مکمل کر رہا ہوں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, مشہور آیت ہے نا, آگے برکتیں اس کی, سورہ آل عمران آیت نمبر 103, اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو, تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم دشمن تھے, جیسی دشمنیاں تھی عربوں کی, 100 برس کی جنگیں, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرمائی تھی, اللہ اکبر, فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتِي إِخْوَانًا, تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم جہنم کی آگ کے گڑے کے قریب پہنچ گئے تھے, فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے واضح فرماتا, کھول کھول کر دے رہا اللہ اپنی آیات, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ, اس رسی کو تھامو, اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ, اللہ تمہاری دشمنیوں کو محبتوں میں بدل دے گا. آج دشمنیاں ہیں کہ نہیں شہر اور ملک کے اندر, اللہ تمہیں بھائی بھائی بنا دے گا, آج تو ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا, آج تو اعمال بتا رہے کہ کرتوت کیسے جو جہنم میں لے جانے والے, اللہ یہ آیات واضح فرما رہے, اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. یہ ہے پورے رمضان کا ایک حاصل. دوسرا, پہلا حاصل اللہ کو پالے, اللہ ہی مل جائے وہ روزے سے, اور دوسرا حاصل یہ سارا مہینہ قرآن کے لیے سجایا گیا, اس کی تلاوت بھی کرنی ہے, اس کو سمجھنا ہے ہدایت کی طلب کے ساتھ, اور اس کو سمجھنے کے ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.